الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سلسلہ ہے اللہ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی صفات کے بارے میں ہمارا مسلسل کلام جاری ہے. آج بھی صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے ہی گفتگو کریں گے، لیکن ایک اور انداز میں. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا معاملہ وہ ہے کہ جس پر زمانہ قدیم سے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد غلط فہمیوں کا شکار ہوتی آئی، اور بہت سے لوگ صفات کے بارے میں غلط عقائد رکھنے کی وجہ سے گمراہ بھی ہوئے، جیسے معتزلہ فرقہ گزرا، مرجیہ گزرا، قدریہ گزرا، جبریہ گزرا، جہمیہ گزرا، اور اس کے علاوہ بہت سے فرقے ایسے گزرے کہ جنہوں نے صفات باری تعالیٰ کے بارے میں غلط عقائد اپنائے، اور جو راہ حق ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو سیدھا راستہ ہے، اس سے بھٹک گئے. کچھ لوگ تو غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں اعتقادی اعتبار سے، اور کچھ لوگ صفات کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں عملی اعتبار سے. آج اسی حوالے سے ہم کچھ کلام کریں گے کہ جن کا تعلق عملی اعتبار سے بھی ہے اور کچھ اعتقادی اعتبار سے بھی. اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے کچھ لوگوں میں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ان میں کچھ وہ ہیں کہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت، صفت محبت، صفت عفو درگزر، صفت ستاری اور صفت غفاری کے ساتھ ہے. وہ کس اعتبار سے؟ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ عیبوں کو چھپانے والا ہے. لہذا جب اس کی یہ شانیں ہیں تو بندہ اب کچھ بھی عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت بھی کرے گا، اسے بخش بھی دے گا، اسے معاف بھی کر دے گا، اور اسے اپنی رحمت کے دامن میں لے بھی لے گا. اب اس کانسیپٹ کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ گناہوں پر جری ہو جاتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرنا ان کے لیے سہل ہو جاتا ہے، وہ اسے معمولی خیال کرتے ہیں. ان کی زبانوں پر یہ جملہ ہوتا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اب جو مرضی بندہ عمل کر لے خدا بخشی دے گا. حج کے موقع پہ جائیں تو حج کے موقع پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بہت سے حج کے شرعی احکام کو فراموش کرتے ہوئے لوگ بول دیتے ہیں جی اللہ تعالیٰ بخش دے گا. روزمرہ کے معاملات کے اندر بھی لوگ بہت سے گناہ کرتے ہیں اور بول دیتے ہیں جی اللہ بخشنے والا ہے، اللہ بخشنے والی ذات ہے، وہ بخشی دے گا. یہ جو ایک سوچ ہے اور پھر اس کے مطابق عمل ہے، یہ سراسر غلط ہے. اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، ستار ہے، غفار ہے، تواب ہے، یہ بلا شک و شبہ اس کی شانیں ہیں، لیکن اس سے نتیجہ نکال کے گناہوں پہ جری ہو جانا یہ سراسر غلط ہے. بات کیا ہے، اس کو تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اعتقاد ہے یا یہ جو سمجھ ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس دھوکے کے حوالے سے لوگوں کو متنبہ فرمایا، لوگوں کو خبردار کیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھے تیرے کرم والے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا، تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا تیرے کرم والے رب کے بارے میں. تو دھوکے میں ڈالنا کیا ہے کہ شیطان دھوکے میں ڈال دیتا ہے، مختلف چیزیں لے آتا ہے، جیسے یہی رحمت کا معاملہ ہے تو اسے یہاں پر ذکر کیا گیا. اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ، اور بہت دھوکا دینے والا تمہیں اللہ کے بارے میں ہرگز ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ تو اس سے پتا چلا کہ شیطان دھوکا دیتا ہے، اور اس کے دھوکا دینے کی جو بہت سی صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے۔ کیونکہ ایک بڑی سمپل سی بات ہے، یعنی شیطان کا دھوکا یہاں پر بڑا واضح سا ہے، وہ کیسے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر بندے کو بخشنے کا فرمایا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے اور یقیناً یہ صفت ہے کہ وہ بخشنے والا ہے، تو پھر اس کی صفت رزق دینے والا بھی تو ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ رزاق بھی ہے، وہ خیر الرازقین بھی ہے، وہ رزق دینے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفت غفار اور صفت غفور اور صفت عفو اور صفت رحمان اور صفت رحیم کی وجہ سے بندہ نیک عمل چھوڑ دے اور انہی صفات پر بھروسہ کر لے اور بولے کہ میں بخشا جاؤں گا، تو پھر اسی طرح کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی صفت رزاق پہ، رزاقیت پہ، رازق پہ اور خیر الرازقین پر کیوں نہیں؟ کہ جب خدا رازق ہے، رزاق ہے، خیر الرازقین ہے، تو لہٰذا ہم عمل کرے نہ کرے، محنت کرے نہ کرے، کمائی کرے نہ کرے، کاروبار کرے نہ کرے، نوکری کرے نہ کرے، کوئی کام کرے نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے رزق دے ہی دینا ہے۔ لیکن نہیں، ایسا کوئی نہیں کرتا۔ تو صفت رازق ماننے کے باوجود ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی مجھے کچھ کرنا بھی پڑے گا، مجھے حرکت بھی کرنی پڑے گی، مجھے محنت کرنی پڑے گی، مجھے کمائی کرنی پڑے گی، مجھے کمانا پڑے گا، مجھے کوئی کام کرنا پڑے گا۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ صفت رازق مان کر تو کام کریں گے لیکن صفت رحمان مان کے عمل نہیں کریں گے؟ تو جیسے خدا رازق ہے اور اس کی وجہ سے دنیا کی کمائی کو ہم نہیں چھوڑتے، اسی طرح خدا کی صفت رحمان کی وجہ سے جو آخرت کی کمائی ہے، نیکیاں، اسے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے وہ دھوکہ کہ جس میں شیطان بندے کو ڈال دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات رحمت اس کے سامنے رکھ کے بولتا ہے کہ خدا بڑا رحم کرنے والا ہے، لہذا تمہیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور یوں خدا کی بندگی سے آدمی کو دور کر دیتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو دھوکہ ہے اس کا سبب کیا ہوتا ہے، بندہ اس دھوکے میں کیوں پڑتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام طور پہ لوگ قرآن پاک کا اور دین کا ایز اے ہول مطالعہ نہیں کرتے، یعنی ایک مجموعی اور جامع مطالعہ نہیں کرتے۔ ایک طرح کی آیتیں یا تو پڑھتے ہیں اور یا صرف ایک طرح کی آیتوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ جب قرآن کی ایک ہی طرح کی آیتیں سوچی جائیں گی اور دوسری طرح کی آیات پہ اصلا نظر نہیں ڈالیں گے، تو اس کا نتیجہ اس طرح کے دھوکے کی صورت میں نکلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی قرآن پاک کے اندر بیان فرما دی، کیونکہ پچھلی قوموں کے اندر بھی یہ غلط فہمی اور یہ غلط طریقہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ طرح کی جو آیات ہیں ان کو مان لیا، ان پر عمل کیا، لیکن دوسری طرح کی آیات کو چھوڑ دیا اور ان کو اگنور کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ اے بنی اسرائیل والو، کیا تم کتاب اللہ کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ مراد یہ کہ یہ ان میں تھا کہ کچھ حصے کو مانتے تھے اور کچھ حصے کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہاں پر بھی معاملہ یہی ہے کہ رحمت کی آیتیں تو یاد رہ گئی، اس کی صفت عفو اور غفور اور غفار تو یاد رہ گئی، لیکن قرآن پاک ہی کی جو دوسری آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا بندوں کو سزا دے گا، جہاں گناہوں سے منع کیا گیا، جہاں گناہوں پر وعیدیں بیان کی گئی، ان آیت کو چھوڑ دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ہی ارشاد فرماتا ہے، اور یہ آیات بھی سامنے رکھنے کی ہیں، فرمایا، اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ ہی بھرتے ہیں، اور عن قریب وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی اپنی بات بیان فرمائی ہے کہ جو یتیموں کا مال ظلمن کھائیں گے تو خدا ان کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا، وہ اپنے پیٹوں کے اندر وہ لوگ آگ بھر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ ارشاد فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پارسا عورتوں پر، پاک دامن عورتوں پر، جو بے حیائی کی چیزوں سے لا علم ہیں، دور ہیں، ایمان والی ہیں، تو جو ایسی عورتوں پر تہمت لگانے والے ہیں، فرمایا لعنو فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر تہمت لگانا کسی خاتون پہ، معاذ اللہ بری تہمت لگانا کہ اس نے ایسی غلط کاری کا ارتکاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنی سخت وعید بیان فرمائی کہ ایسی تہمت لگانے والے لوگ، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو آیات رحمت کے ساتھ یہ آیات وعید بھی تو ہیں، آیات بشارت کے ساتھ یہ آیات انذار بھی تو ہیں۔ اچھا پھر یہاں پر ایک اور دھوکہ ہے جس میں شیطان لوگوں کو ڈال دیتا ہے، وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں، جن گناہوں کا تعلق بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے، جن گناہوں کا تعلق بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے، ان میں تو یہ اس طرح کی وعیدیں بھی ہیں، سزائیں بھی ہوں گی اور ان کے اوپر جو ہے وہ قیامت میں پکڑ بھی ہوگی، لیکن جن گناہوں کا تعلق بندے اور خدا کے درمیان ہے وہاں اتنا مسئلہ نہیں ہے، لہذا نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا اور جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اگر ان کی ادائیگی کے اندر کوتاہی ہو جائے تو اٹ ڈزنٹ میٹر، یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی وہی شیطانی دھوکہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جیسے سزائیں اور وعیدیں حقوق العباد ضائع کرنے پر بیان فرمائی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حقوق اللہ ضائع کرنے پر بھی وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ جیسے نماز ہے، نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، فرمایا تو ان کے بعد، پہلے لوگوں کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے چلے، تو فرمایا ان کی وعید کیا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو ان قریب یہ جہنم کی وادی غی سے ملاقات کریں گے۔ اب دیکھیں یہ وعید کہ جہنم کی وادی غی کے اندر یہ لوگ داخل ہوں گے، یہ کس کے اوپر بیان کی؟ اداء الصلاۃ، نماز ضائع کرنے پر، واتبع الشہوات، اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے پہ۔ تو اب دیکھیں کہ جیسے وعید یتیم کا مال کھانے پہ ہے، جیسے وعید کسی پارسا عورت پر تہمت لگانے پہ ہے، اسی طرح وعید نمازوں کو ضائع کرنے پر بھی ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تو بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، وقت گزار کے پڑھتے ہیں، نماز کے جو ضروری احکام ہیں ان کا خیال نہیں کرتے۔ تو اب دیکھیں کہ جو اپنی نماز کو بھلائے بیٹھے ہیں، فرمایا ان کے لیے بربادی ہے۔ تو یہ بھی تو قرآن ہے، یہ بھی تو خدا کا کلام ہے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جو نماز چھوڑنے والے، نماز کو بھولنے والے، نماز قضا کر کے پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے بربادی۔ تو نماز اللہ کا حق ہے اور اسے ضائع کرنے پر بھی وعید ہے۔ اسی طرح نماز کے بارے اور بہت ساری آیات ہیں، اگر شامل کی جائے تو بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بیان فرمایا کہ جب جہنمی جہنم میں ہوں گے، جنتی جنت میں ہوں گے، تو وہ جنتی ان جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کہ اے جہنمیو تمہیں یہ جہنم میں کیا شے لے آئی، کون سی شے تمہیں جہنم میں لے آئی، تم کیا کرتے تھے، تمہارا کیا عمل تھا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ قالو لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہ تھے، ہم نمازیوں میں سے نہ تھے۔ تو بتائیے کہ جہنم میں جانے کی جو وعید ہے وہ یہاں کس گناہ کے اوپر بیان کی جا رہی ہے؟ نمازیوں میں سے نہیں تھے، اور نماز اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا حق ضائع کرنے کے اوپر یہ وعید ہے۔ اچھا، اسی طرح زکوٰۃ کو لے لیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ڈھیر لگایا ہوا سونا چاندی گھروں میں اور جناب تجوریوں میں اور بوریوں میں اور باکسز میں اور الماریوں میں اور اپنے جو ہے نا جہاں پر بھی مال چھپا کے رکھتے ہیں وہاں پر، یکنیزون الذہب والفضہ، سونا چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ جو فرض ہے وہ نہیں دیتے، اور جو شریعت نے اس کے اوپر لازم چیزیں کی ہیں وہ ادا نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ اب ایسے مال جمع کرنے والوں کے لیے کیا وعید ہے؟ فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو کہ انہیں دردناک عذاب ملے گا۔ آگے پھر عذاب کی بھی تفسیر ہے، یوم یحمى علیہا فی ناری جہنما، جہنم کی آگ میں وہ مال تپایا جائے گا، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، ان کی کروٹوں کو اس سے داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنستم لانفسکم، یہ ہے وہ مال جو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے، جسے تم نے خزانہ بنایا ہوا تھا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو وعید ہے یہ کس چیز پہ ہے؟ زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر یہ وعید ہے۔ تو آیات رحمت تو یاد ہیں، لیکن ساتھ میں یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں، یہ جو خدا کے احکام ہیں، اور ان سے جو خدا کی صفت ظاہر ہوتی ہے کہ خدا بشارت دینے والا بھی ہے اور خدا ڈر کی خبر سنانے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ خوشخبری بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ وعیدیں بھی سناتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر پھر سوال دوبارہ وہی ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں، اس کی رحمت ہے، اس کی رحمت کی آیتیں ہیں، اور ایک جگہ نہیں ہے، بیسیوں جگہ ہیں۔ قرآن پاک کی جو ابتدا ہے، ہم ہر سورت کی ابتدا بسم اللہ سے کرتے ہیں، اور بسم اللہ شریف کے اندر اللہ کی رحمت کا بیان ہے، اور ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان بہت رحمت والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، دو مرتبہ رحمت کا تذکر۔ سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں، اس کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکر ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریف اللہ کے لیے جو مالک سارے جہانوں کا، پالنے والا سارے جہانوں کا، رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو آیتیں تو بہت ساری ہیں، تو بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ کرم فرمانے والا ہے، وہ عطا فرمانے والا ہے، وہ غنی کرنے والا ہے، اس کی شان بہت بلند ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ کی رحمت کی ایک نہیں بیسیوں سینکڑوں آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، بے شک وہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اور وہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وہ فرماتا ہے وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے، ہر شے سے بڑی ہے، خدا کی رحمت ہر شے سے بڑی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے نیچے کے گناہ فرمایا بخش دے گا جس کے لیے چاہے۔ تو بات یہ ہے کہ آیات تو موجود ہیں، جب آیات موجود ہیں تو پھر اب رحمت کے اوپر تو ہم اس طرح سوچیں گے نا۔ عرض یہ ہے کہ رحمت کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اس کے رحمان ہونے کا، رحیم ہونے کا، کریم ہونے کا، اس کے عفوون ہونے کا، اس کے غفار ہونے کا، غفور ہونے کا، تواب ہونے کا، اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو قرآن میں ہے، یہ تو احادیث میں ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جو مرضی کر لو میں تمہیں بخش دوں گا، فرمایا میں جس کو چاہوں گا اس کو بخشوں گا۔ ہمیں اللہ کی رحمت کا تو پتہ ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے بارے میں اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی مشیت کیا ہے۔ ہم بھی ان لوگوں میں ہیں جو من یشاء میں داخل ہیں، کہ جن کو اللہ چاہے گا بخش دے گا۔ ہم ان چاہے ہوئے لوگوں میں ہیں یا نہیں، اس کی ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ یہی ہے، یہ جو آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا، ویغفر ما دون ذلک، اور جو اس سے نیچے کے کم تر گناہ ہیں وہ بخش دے گا، لیکن کس کے لیے؟ فرمایا لمن یشاء، جسے چاہے گا، سب کو نہیں، جسے چاہے گا۔ تو لہذا جب معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جو مرضی کر لو بخشے جاؤ گے، بلکہ اس کے ساتھ مشیت الہی بھی جڑی ہوئی ہے اور اس مشیت کو ہم نہیں جانتے، تو لہذا پھر ہم دونوں طرح کی چیزوں کو سامنے رکھیں گے، ہم دونوں طرح کی آیتوں کو سامنے رکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں تو صفات رحمت بھی سامنے رکھیں گے، اور وہ جو اس کی صفت قہاری ہے، جو اس کی صفت عزیز انتقام ہے، ہم اس کو بھی اپنے سامنے رکھیں گے۔ اچھا، اب اس کے اوپر ایک سوال ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کا ریفرنس دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اسی کے اندر ایک بات یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ماں سے بڑھ کر بندے سے پیار کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے اس کی ماں سے بھی بڑھ کر محبت فرماتا ہے۔ 70 ماؤں کا لوگ بولتے ہیں، 70 ماؤں کا تذکرہ حدیث میں نہیں ہے، ماں سے بڑھ کر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے سے، اس بندے کی ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ عرض یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب کہاں پر ہے کہ جو مرضی کر لو بخشے جاؤ گے؟ اس کا یہ مطلب تو نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کے ذریعے جو جو کچھ کسی کے لیے کیا جاتا ہے، اس میں جو کچھ ماں اپنی اولاد کے لیے کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے لیے اس سے بھی زیادہ کرتا ہے اور اس سے بھی زیادہ کیا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ یوں کہ ماں اولاد کے لیے کیا کرتی ہے؟ ماں اس کا خیال کرتی، اس کو گرمی سردی سے بچاتی ہے، اس کی بیماری کے اندر اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتی ہے، اور اسے خوراک فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کی بھوک مٹانے کی، پیاس مٹانے کی کوشش کرتی ہے۔ ماں اپنی اولاد کے لیے یہ کرتی ہے۔ لیکن جو رب العالمین اپنے بندوں کے لیے کرتا ہے، وہ تو اس سے بہت زیادہ ہے۔ رب العالمین نے کیا کیا؟ اس نے تو اس بندے کو پیدا کیا ہے، اس نے تو اس میں روح ڈالی ہے، اس نے تو اس کی آنکھوں کو نور دیا ہے، اس کی کانوں میں قوت سماعت رکھی ہے، اس کو سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے، اس کے لیے دنیا کا نظام بنایا ہے، سورج اور چاند کو قائم کیا ہے، زمین سے پھل پھول اور اناج اگایا ہے، آسمان سے پانی برسایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے جو کچھ کیا ہے، وہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے نہیں کر سکتے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے سورج نہیں بنا سکتے، ان کے لیے اناج ہے وہ زمین سے پیدا نہیں کر سکتے، یہ خدا نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے ماؤں سے بڑھ کے، وہ یہ ہے کہ جو خدا نے بندے کے لیے کیا ہے، وہ ماں بھی اپنی اولاد کے لیے نہیں کر سکتی، اور نہ اس نے کبھی کیا ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح ماں یا باپ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کچھ کوشش کرتے ہیں، اچھی تعلیم کے لیے، اچھی تربیت کے لیے اسے آداب سکھاتے ہیں، اس کے لیے کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے نبیوں کو بھیج دیا، اپنی کتابیں نازل فرما دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کے اسباب فراہم کر دیے، کائنات کے اندر اپنی توحید کی اور اپنے وجود کی نشانیاں قائم کر دی، ان کے لیے آخرت میں عظیم و شان نعمتوں کا بیان فرما دیا کہ جن کی رغبت کی وجہ سے بندہ سیدھے راہ پہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کے لیے کیا وہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے نہیں کر سکتے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کے بندے سے، ماں سے بڑھ کر محبت کرنے کی ایک اور مفہوم یہ بھی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو کسی اچھائی پر جتنا صلہ دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر صلہ عطا فرماتا ہے۔ کیسے؟ بچہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ماں باپ اس کو کتنا انعام دے دیتے ہیں، ایک لمیٹڈ ہوتا ہے، ایک محدود ہوتا ہے، ایک فنا ہونے والا ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے، فرمایا من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لائے گا اس کے لیے 10 کے برابر اس کو نیکیاں ملیں گی۔ بندہ ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور پھر 10 گنا پہ حد نہیں ہے، کتنا بڑھاتا ہے۔ فرمایا من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا، فرمایا کہ جو اللہ کو اچھا قرض دے گا، یعنی اس کی راہ میں خرچ کرے گا، جو اللہ کو اچھا قرض دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے گا، کئی گنا بڑھا دے گا۔ کتنا بڑھا دے گا، پھر اس کی حد نہیں ہے، کسی آیت میں کچھ ہے، کسی حدیث میں کچھ ہے، یعنی وہ میکسیمم وہ بڑھتا جاتا ہے۔ ایک آیت میں یہاں تک بیان فرمایا، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہے جیسے ایک دانہ، ایک دانہ جسے زمین کے اندر بویا جاتا ہے، اور وہ دانہ کیا کرتا ہے، انبتت سبع سنابل، اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہیں۔ ایک دانہ بویا، اس ایک سے 7 بالی نکلی، ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہے، گویا ایک دانے سے 100 دانے نکلا۔ تو اللہ کی راہ میں جو ایک خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ 700 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے، اور اس پر بھی حد نہیں ہے۔ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے اور بڑھا دے، اس سے بھی زیادہ کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، بڑے علم والا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ کیا ہے، یہ ماں کی محبت سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ جو خدا کی محبت ہے، خدا کا پیار ہے، یہ ماں کے پیار سے بڑھ کر ہے کہ ماں ایسا نہیں کرتی کہ بچے کے ایک شے کے اوپر 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ دے دے، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو 700 گنا سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اچھا، پھر یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے، رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی صفت عدل بھی ہے کہ وہ عدل فرمانے والا ہے، اس کی صفت حکمت بھی ہے کہ وہ حکمت کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے، حکمت کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے۔ اب اگر نیک اور بد دونوں کو برابر ہی کا کر دیا جائے تو یہ حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اس کو کئی جگہ پر خود ارشاد فرماتا ہے، فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، تو کیا وہ جو مومن ہے ہم اسے اس جیسا کر دیں گے جو فاسق ہے؟ جو مومن ہے، ماننے والا ہے، ہم اسے کیا فاسق کے برابر کر دیں گے جو نہیں ماننے والا؟ مومن اور فاسق، مومن کے مقابلے میں فاسق ہے تو اس سے مراد کافر ہے، تو مومن اور کافر کو کیا ایک کر دیا جائے گا کہ دونوں کے ساتھ خدا کی رحمت کا سلوک برابر ہوگا؟ خدا دونوں کے ساتھ برابر رحمت فرمائے گا؟ مومن ہے تو بھی اتنی رحمت، کافر ہے تو بھی اتنی رحمت؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اچھا پھر ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے حبیب تم فرماؤ کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ ایسا تو نہیں، علم والے اور بے علم یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اچھا اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا، لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون. فرمایا کہ جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہے، جنتی ہی کامیاب ہے، جہنمی اور جنتی برابر نہیں. یہ اللہ تعالی کا عدل ہے اور اس کی حکمت بھی یہی ہے کہ وہ جو اس کے فرما بردار ہے ان کے ساتھ اس کا معاملہ اور ہو، اور جو اس کے نافرمان ہیں ان کے ساتھ معاملہ اور ہو. تو لہذا اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے ساتھ جو اس کی صفت عدل ہے اور جو اس کی صفت حکمت ہے کہ وہ حکیم ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھنا ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں. اچھا اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ خود بھی اس کی وضاحت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کی صفت غفور الرحیم بھی یاد رکھو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے والا بھی ہے. چنانچہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اور میرے بندوں کو خبر دے دو، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں ہی بخشنے والا رحم کرنے والا، اور یہ بھی ان کو بتا دو کہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے. اب دیکھیں دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، نبی عبادی میرے بندوں کو بتا دو، انی انا الغفور الرحیم کہ بے شک میں ہی بخشنے والا رحم کرنے والا. لیکن اتنے پہ رہ کے کہیں دھوکے کا شکار نہ ہو جائیں، شیطان کے وار کا شکار نہ ہو جائیں، بلکہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ اور میری سزا جو میں دیتا ہوں وہی دردناک سزا ہے. تو لہذا ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے. تو یہ صفت رحمت کے بارے میں، صفت مغفرت کے بارے میں جو غلط فہمیاں لوگوں میں آ جاتی ہیں اور جن کے ذریعے شیطان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے، یہ ان کے حوالے سے کچھ کلام تھا. اچھا اب ایک اور صفت ہے جس کے بارے میں کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ خاص طور پہ جو بے دین ہیں، اسلام کے منکر ہیں، وہ اس طرح کی آیتوں کو لوگوں کو وسوسے ڈالنے کے لیے، شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے. قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، بہتوں کو گمراہ کرتا ہے. تو اب وہ جو آیتیں ہیں کہ جن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، تو لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی جب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، جسے چاہے ہدایت دے دے، جسے چاہے گمراہ کر دے، تو بندے کا کیا؟ یہ وہ ہے جو غلط فہمی کی بنیاد بنتی ہے، پھر گمراہی کی بنیاد بن جاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ضرور فرمایا کہ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ خدا کی صفت عدل کے خلاف ہے اور اس کی صفت حکمت کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ ہدایت کا متمنی ہو، طلبگار ہو، اور پھر بھی خدا اس کو گمراہ کر دے، ایسا نہیں. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اور وہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں تو ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے. تو یہ نہیں کہ بندہ تو ہدایت کے لیے مرے جا رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے، معاذ اللہ، ایسا نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور वयहदी इलैही, और अल्लाह अपनी तरफ रहनुमाई करता है किसकी, मन युनीब, जो रुजू करे, जो खुदा की तरफ रुजू करे, आना चाहे तो अल्लाह ताला उसकी रहनुमाई करता है। और वो लोग कि जो गुमराह होते हैं, जिनके बारे में कि अल्लाह जिसे चाहे गुमराह करे, तो यहां पर उन बंदों का अपना अमल इसके पीछे मौजूद होता है, बंदों का अपना अमल मौजूद होता है। चुनाचे कुरान पाक की आयात को देखें जहां पर फरमाया अल्लाह जिसे चाहे गुमराह करता है, तो उसी के मफहूम की जो दूसरी आयतें वो क्या है, इरशाद फरमाया कल्ला बल गाना अला कुलूबिहिम मा कानू यकसिबून, फरमाया हरगिज नहीं, बल्कि उनके दिलों पर जंग है, जो काफिर हैं, जो मुनकिर हैं, फरमाया रौना अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर जंग है, किस चीज का, फरमाया मा कानू यकसिबून, जो वो अमल किया करते थे, उनके आमाल का, उनकी कमाइयों का, उनकी बुराइयों का, उनके गुनाहों का, उनकी बदअमलियों का, उनकी बद एतिकादियों का, तो ये जो उनके बुरे अमल थे, ये जंग बन के उनके दिल पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो गुमराह होते हैं। इसी तरह फरमाया कज़ालिका युदिल्लुल्लाहु मन हुआ मुसरिफुम मुर्ताब, यूं ही अल्लाह गुमराह करता है किसे, मन हुआ मुसरिफुन, उसे जो हद से बढ़ने वाला है, मुर्ताब और शक्को शुबा में पड़ा रहने वाला है, जो शक से निकलता ही नहीं, यकीन की तरफ आता ही नहीं। तो देखे, हद से बढ़ना बंदे का काम है, तब उसके ऊपर गुमराही का ठप्पा लगता है। इसी तरह फरमाया कदालिका नतबाउ अला कुलूबिल मुतदीन, यूं ही हम मुहर लगा देते हैं हद से बढ़ने वालों पर, जो हद से बढ़ते हैं उन पर अल्लाह ताला मोहर लगा देता है कि ये लोग हिदायत नहीं पाएंगे। इसी तरह फरमाया इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ मुसरिफुन कज़्ज़ाब, बेशक अल्लाह उसे हिदायत नहीं देता जो हद से बढ़ने वाला हो, बहुत ज्यादा झूठा हो। तो झूठ है जो उसके दिल को बंद कर देता है कि उसमें हिदायत दाखिल नहीं हो पाती, ये उसका हद से बढ़ने का अमल है कि जिसकी वजह से वो हिदायत नहीं पाता। अच्छा, इसी तरह एक और आयत मुबारका वो जो बहुत ही ज्यादा वाज़ह अंदाज में इस मफ़हूम को बयान करती है, वो फरमाया फलम्मा ज़ागू अज़ागल्लाहु कुलूबहुम, तो जब वो टेढ़े हुए तो अल्लाह ने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया, जब वो लोग टेढ़े हुए तो अल्लाह ने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया कि अब वो हिदायत नहीं पाते। तो यहां पर क्या हुआ कि वो टेढ़े रास्ते पे चले, अल्लाह ताला ने नबी भेजे, किताबें भेजी, हिदायतें भेजी, अल्लाह ताला ने दलायल दिए, नबियों को मुजजात दिए, लोगों के सामने ये चीजें आईं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी जगह डटे रहे, कोई इनाद की वजह से, कोई हसद की वजह से, कोई तकब्बुर की वजह से। यहां जो अल्लाह ताला ने चीजें बयान की, यही वो चीजें सबब बनती हैं, किसी के माली मफादात, किसी की उसकी हिदायत की राह में रुकावट बन गए, किसी की नफसानी ख्वाहिशात उसकी हिदायत की राह में रुकावट बन गई, किसी का हसद उसकी हिदायत की राह में रुकावट बन गया, जैसे मिसाल के तौर पे किसी का तकब्बुर उसकी राह में हिदायत की राह में रुकावट बन गया। जैसे कुफार ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इतराजात किए, तो उसमें एक इतराज ये भी था कि भाई ये दो बड़ी बड़ी बस्तियां हैं, ताइफ है, मक्का है, तो इन दो बस्तियों में क्या ये मोहम्मद ही मिले थे कि जिनको खुदा ने नबी बनाना था। मुराद ये कि हम बड़े बड़े सरदार हैं, हमारे पास पैसा है, सरदारी है, कौम हमें मानती है, हमारा रूब है, दबदबा है, हमारी एक बहुत बड़ी जो है वो वर्थ है, हमारी से है, लोग हमें सुनते हैं, हमें तो खुदा ने नबी बनाया नहीं, हमारे ऊपर तो खुदा ने कोई रिश्ता भेजा नहीं, और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़ाहरी माली एतबार से हम पे फायक नहीं है, तो इनको नबी बना दिया। तो अब आप देखें कि उनकी राह के अंदर, उनकी हिदायत की राह में रुकावट क्या बनी, उनका तकब्बुर, कि भाई हम बड़े और माद अल्लाह ये हमसे कमतर, तो इसे क्यों बना दिया। अच्छा, इसी तरह बनी इसराइल के लिए उनका हसद हिदायत की राह में रुकावट बन गया, कि वो कहते थे कि नबुवत और रिसालत तो बनी इसराइल में चलती आ रही है, بنی اسماعیل کے اندر تو نبوت نہیں تھی، تو لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی اسرائیل سے نہیں ہیں بلکہ بنی اسماعیل سے ہیں، تو ان کو کہاں سے نبی بنا دیا؟ تو ان کا حسد جو ہے وہ رکاوٹ بن گیا. اس لیے قرآن پاک نے بار بار یہ لفظ بیان فرمایا، حسد من انفسہم، اپنے پاس سے حسد کی وجہ سے وہ سرکشی پہ اترے اور انہوں نے انکار کیا اور آپس میں اختلاف کیے. اچھا، اسی طریقے سے بہت سے وہ لوگ کہ جو تورات پڑھتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے، ان کو پتہ تھا نبی کی جو خوبیاں، کمالات اور صاف بیان کیے گئے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایمان اس لیے قبول نہیں کیا کہ ان کو نذرانے ملتے تھے، لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے، ان کے پاس آتے تھے، ان کو جو ہے وہ تحفے تحائف دیتے تھے، چودراہٹ بنی ہوئی تھی. اب اگر وہ کلمہ پڑھ لیں گے تو وہ چودراہٹ تو دھڑام سے گر جائے گی، وہ نذرانے تو ختم ہو جائیں گے، وہ مالی مفادات جو وابستہ تھے وہ ختم ہو جائیں گے. تو وہ مالی مفادات اور وہ چیزیں جو تھیں وہ رکاوٹ بن گئی ان کے ہدایت قبول کرنے کے لیے. اسی طرح بعض گناہوں کی لذتوں میں تھے. اسلام قبول کرنے سے رکاوٹ یہ تھی کہ بھائی اگر اسلام قبول کر لیا تو یہ جو موج مستی اور مزے ہیں یہ سارے چھوڑنے پڑیں گے، اور پھر تو سر جھکانا پڑے گا، کیونکہ اسلام کا مطلب ہے گردن جھکا دینا، گردن رکھ دینا، سرنڈر کر دینا اپنے آپ کو، مان لینا ہر بات. تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اس کے ساتھ دیگر آیات میں اس کی تفصیل بھی موجود ہے کہ وہ گمراہ جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ کس کو کرتا ہے. وہ جو حد سے بڑھنے والے ہیں، وہ جو سرکش ہیں، وہ جو بہت جھوٹے ہیں، وہ جو ٹیڑھا چلتے ہیں، وہ جو متکبر ہیں، وہ جو جبار ہیں، وہ جو حسد کا شکار ہیں، وہ جو مالی مفادات کو ترجیح دینے والے ہیں، وہ جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، یہ وہ ان کے افعال ہیں جن کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے، جسے بیان فرمایا بل اغان علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کی کمائیاں، ان کے اعمال زنگ بن گئے ان کے دلوں کے اوپر، اور اس کی وجہ سے ان کو ہدایت نہیں ملے. تو لہذا ہدایت کے بارے میں جو لوگ اس اعتبار سے غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ جناب ہدایت دینا، گمراہ کرنا تو خدا کا کام ہے، جسے چاہتا ہے کر دیتا ہے، تو لہذا ہمارا اس کے اندر کیا اختیار ہے یا ہمارا اس کے اندر کیا عمل دخل ہے، تو بات ایسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے اور بندہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس حد کو پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر اس کے لیے پھر ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. علماء نے اس کی ایک مثال بھی بیان کی ہے کہ جیسے ایک حکیم ہے جو حکمت کرتا ہے، ایک ڈاکٹر ہے جو ٹریٹمنٹ کرتا ہے، جو علاج کرتا ہے، وہ بہت بہترین قسم کا علاج کسی مریض کا کرتا ہے اور اس مریض کو کہتا ہے کہ فلاں شاید تمہارے لیے زہر ہے، یہ نہیں کھانا. مثال کے طور پہ ایک بلڈ پریشر کا مریض ہے جس کے لیے نمک کھانا سخت نقصان دہ. اب ڈاکٹر اس کو کہتا ہے میں تمہارا علاج کروں، نمک سے اور مرغن اور جو فرائی چیزیں ان سے پرہیز کرنا، اور بندہ دن رات فرائی کھاتا ہے، دن رات بڑا گوشت کھاتا ہے، اور وہ جناب پراٹھے کھا رہا ہے، اور وہ انڈا اور اس کی زردیاں کھا رہا ہے، اور وہ نمک دبا کے کھاتا ہے، مسالے فل بڑا فل کھاتا ہے. تو اب حکیم کہتا ہے کہ بھائی میں تمہارے لیے جو کرنا تھا وہ یہی تھا کہ میں تمہیں دوائی پرووائڈ کر دوں، میں تمہیں تمہارے علاج بتا دوں، میں تمہیں پرہیزیں بتا دوں، اس کے باوجود اگر تم ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہو اور تم بد پرہیزی کے راستے پہ چلتے ہو تو پھر شفا اور صحت تمہارے لیے بند ہے. تو یہ حکیم نے شفا بند نہیں کی اس کے لیے، حکیم نے اس کی صحت کو بند نہیں کر دیا، وہ بندے کی حرکتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس حد کو پہنچ گیا کہ اب ڈاکٹر کا نسخہ اس کو فائدہ نہیں دے رہا. تو اللہ تعالیٰ نے جو قلوب کی بیماری کی شفا ہے وہ قرآن کی صورت میں نازل کر دی، جو ہدایت کا نسخہ تھا اور جو مرض کفر اور مرض گناہ اور مرض معصیت کا علاج اور اس سے شفا تھی وہ قرآن اور نبی اور نبی کے فرمان کی صورت میں عطا فرما دی. لیکن اس کے باوجود جو بد پرہیزی کرتا ہے، جو ہے وہ بے دینوں کی صحبت میں رہتا ہے، جو اسلام دشمنوں کی صحبت میں رہتا ہے، جو قرآن حدیث کا مذاق اڑانے والوں کی صحبت میں رہتا ہے، جو بدکاروں کی صحبت میں رہتا ہے، جو بروں کی صحبت میں رہتا ہے اور ہدایت کی بات کو نہ سنتا ہے نہ عمل کرتا ہے، تو بالآخر اس پہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ اس کا دل ہی سخت ہو جاتا ہے और उसका दिल इतना जंग आलूद हो जाता है, इतना स्याह हो जाता है कि अब हिदायत की रोशनी जो है वो उसके ऊपर आ नहीं पाती। तो कसूर बंदे का होता है, और ये वो होता है कि जिसके लिए कहा जाता है कि अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है, यानी बंदों के आमाल की वजह से, उनकी करतूतों की वजह से फिर अल्लाह ताला उसे गुमराह कर देता है। तो लिहाजा जो अल्लाह ताला की सिफात हैं वो बरहक हैं, उनका माना मफहूम वो सब अपनी जगह दुरुस्त हैं, वहाँ उसके समझने में बाज़ लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी सिफात की, अपनी शान के लायक और हमारी इस्तेदाद के मुताबिक मारिफत अता फरमाए और हमारे दिलों की इस्लाह फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।